نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, اس وقت ہم الحمدللہ کے سفر کی 27ویں شب میں ہیں, اور آپ کے علم ہے کہ 2 یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا. اسی مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے, اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے. لہذا ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان یہ پورے سال میں آپ جانتے ہیں کہ پورے عروج پر ہوتا ہے. اسی مناسبت سے آج میں نے بھی قرآن مجید کی سیرت النبی کے موضوع پر عملی اعتبار سے اہم ترین آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کا بیان اکثر و بیشتر کم ہوتا ہے, لیکن جب آپ غور کریں گے تو عملی اعتبار سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پورے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے, سورۃ الاعراف آیت نمبر 157. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شانیں بھی بیان ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو کچھ کرتے رہے, آپ کی زندگی میں ترجیحات کس چیز کو حاصل تھیں وہ بھی بیان ہوئی, اور اس کے بعد بحثیت امتی ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق اور کیا نسبت ہونی چاہیے اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا. پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ سورۃ الاعراف کے اس حصے میں جہاں یہ آیت نمبر 157 ہے, تذکرہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور سر سے ملاقات بخشا, تو ان کے بعد ان کی قوم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا, اور وہ گناہ یہ کیا کہ سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا سونے کے زیورات کو ڈھال کر, اور اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے معاذ اللہ, اور کافی لوگوں نے سامری کی بات کو مان کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کے بعد آپ کے پیچھے قوم میں سامری نے یہ گمراہی پھیلا دی ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کے بعد جا کر بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ شرک کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور تقریباً 3000 آدمیوں کو اس ارتداد اور مرتد ہونے کی وجہ سے قتل بھی کیا گیا. پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں معافی ہوئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پر آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لے کر آئے تاکہ یہاں بھی آ کے اللہ سے معافی مانگی جائے. یہاں پر جب آئے تو ان سرداروں نے ایک عجیب مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے, آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دکھائیے ورنہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ان کو ایک سزا دی کہ یہ یہاں پر آئے تو تھے معافی مانگنے کے لیے, لیکن بجائے معافی مانگنے کا عجیب مطالبہ کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک آسمان سے بجلی ڈالی اور وہ 70 کے 70 آدمی وہیں پر مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ, میں اپنی قوم کو جا کر اب کیسے فیس کروں گا؟ قوم کہے گی کہ تم ہمارے 70 سرداروں کو لے گئے تھے اور وہاں سب کے سب مر گئے, اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی اور معاف فرما دیا. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت رحمت پوری طرح سے اپنے زور پر ہے, اللہ میری دعا پوری کر رہے ہیں, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اور بھی دعائیں کی, اور ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کی کہ اللہ ہمارے لیے تو رحمت لکھ دے, ہمیں دنیا اور آخرت میں رحمت ملے. تو اللہ نے فرمایا کہ ویسے تو میری رحمت ہر طرف چھائی ہوئی ہے, ورحمتی وسعت کل شیء, ہر طرف میری رحمت کی شان ہے, ہر جو بھی مخلوق ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ہر سانس لینے پر ہمیں اللہ کے دو شکر ادا کرنے چاہیے. سہولت کے ساتھ سانس, ہمارے زہریلی گیس ہمارے جسم سے باہر آ گئی اور تازہ گیس ہمارے جسم میں چلی گئی. ورنہ جن بیچاروں کو شکایت ہوتی ہے اور دمے کا مرض ہوتا ہے اور جن کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے, ان سے پوچھئے کہ یہ سانس کا سہولت کے ساتھ لینا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو غور کیا جائے تو بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہ سکو گے. تو اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت تو ہر چیز پر ہے, لیکن ایک میری رحمت خاص ہے, وہ میں نے ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے جو کہ میرے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کریں گے. اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح سے شروع ہوا. اب پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الام, یعنی میری رحمت خاص ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اتباع کریں گے ان رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نبی امی ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر مبارک وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. یہ آپ کی دوسری شان بیان کی. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین وظائف کہ آپ کرتے کیا تھے. فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کی اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے برے کاموں سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ لوگوں کے لیے حلال ٹھہراتے ہیں اور جو بھی ناپاک اور غلیظ چیزیں ہیں وہ لوگوں کے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں. اور تیسری چیز وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور جو بھی لوگوں کے اوپر بوجھ ہیں اور ان کی گردنوں میں توک ہیں وہ ان سے دور کرتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, تو جو لوگ بھی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے, وَعَزَّرُوهُ, ان کا ادب و احترام کریں گے, وَنَصَرُوهُ, اور ان کی مدد کریں گے ان کی نصرت کریں گے, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا, أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہوں گے, یہی لوگ فلاح پائیں گے. اب یہاں پر سب سے پہلی بات کیا فرمائی, رحمت خاص کس کو ملے گی؟ الذین یتبعون الرسول, وہ لوگ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع. اطاعت میں کسی کے حکم کا انتظار کیا جاتا ہے, جیسے حکم آتا ہے اس حکم پر عمل کر دیا جاتا ہے. لیکن اتباع اس سے بھی ایک درجے اوپر ہے کہ جب کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو پھر حکم کا انتظار نہیں ہوتا, پھر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی جس سے بھی محبت ہے اس کی پسند ناپسند کیا ہے. اب وہ چاہے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو, اگر معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ چیز پسند تھی تو پھر آدمی اس کو اپنے عمل میں شامل کر لیتا ہے. اب مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہمیں کہ تم رات کو سوتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرو, لیکن یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے, بسمک اللہم اموت واحیا. پھر آپ سوتے ہوئے دانی کروٹ پہ سوتے تھے, چہرہ آپ کا قبلے کی طرف ہوتا تھا. اب جس کو بھی آپ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آیا آپ نے یہ دعا پڑھنے کا یا اس طرح سے لیٹنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا, بلکہ یہ جب بھی وہ رات کو سوئے گا تو وہ فوراً اس کا ذہن جائے گا کہ سونا تو میں نے ویسے بھی ہے, لیکن کیوں نہ میں اس طریقے پر سوؤں جس طریقے پر لیٹتے تھے سوتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جس چیز کا آپ نے حکم دیا وہ تو کرنا ہی کرنا, وہ تو اطاعت ہے. اطاعت سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے کسی عمل کا حکم نہ دیا ہو لیکن معلوم ہو کہ اللہ کے رسول کو یہ چیز پسند تھی, اس چیز کو اختیار کر لینا, یہ اصل میں اتباع ہے. تو اتباع یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, اطاعت پلس محبت. محبت کے ساتھ جب اطاعت ہوگی تو یہ پھر اتباع کی صورت اختیار کر لے گی. تو اس میں پھر آدمی اپنے زندگی کے تمام معاملات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب سے قریب کرنے کی کوشش کرے گا. تو فرمایا کہ رحمت خاص ان کو ملے گی جو اتباع کریں گے ان رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان نبی الامی ہے. یہ بڑا نازک مقام ہے کہ جو نبی امی ہے. اگر آپ امی کا ترجمہ دیکھیں گے عربی کی ڈکشنری میں تو آپ کو امی کا ترجمہ ملے گا وہاں پر ان پڑھ, اور یہاں یہ ان پڑھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کے طور پر الفاظ آ رہے ہیں. اور یہاں پر آدمی آ کر سوچتا ہے کہ یہ کس طرح کا بیان ہے. لہٰذا اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے کچھ توجیہات کی بھی کوشش کی کہ امی کا کوئی اور مطلب ڈھونڈا جائے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی توجیہ جس کو کہ اہل علم قبول کر لیں وہ سامنے نہیں آ سکی. لیکن النبی الامی کا جو مفہوم پھر مفسرین نے بیان کیا ہے، اگر وہ سامنے ہو تو پھر یہ صفت امی کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پھر عجیب سی نہیں لگتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاریخی اعتبار سے یہ ہم سب کے علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے میں یا کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر کوئی بھی ایک حرف بھی نہیں سیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے، جو بھی تعلیم کے ذرائع ہوتے ہیں آپ نے ان میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ دنیا میں کسی بھی انسان کے سامنے بیٹھ کر اور کوئی بھی علم حاصل کرتے تو وہ انسان آپ کا استاد کہلاتا، اور استاد ہونے کے ناطے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فضیلت حاصل ہو جاتی، اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے برعکس کی بخلاف تھی، اس لیے کہ آپ تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں، کسی استاد سے کوئی چیز بھی نہیں پڑھی. آپ کو جو بھی علم ملا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا. پھر اگر آپ دنیا میں کسی ادارے سے پڑھے ہوئے ہوتے اور آپ اگر لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام قرآن پاک پیش کرتے تو لوگ کہتے کہ یہ پہلے سے ہی صاحب علم ہے اور یہ کلام انہوں نے خود سے موضوع کیا ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ نے نبوت کے ظہور سے پہلے کبھی نہ کوئی شاعری کی، نہ کبھی کوئی خطبہ کیا کہا، نہ کبھی آپ نے کوئی تحریر لکھی، تو لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ بن گیا کہ ایک ایسی ہستی کہ جس نے دنیا میں کہیں پر کوئی ایک حرف بھی کسی سے نہیں سیکھا، لیکن وہ ہستی ایسا اعلیٰ کلام ہمارے سامنے بیان فرما رہی ہے کہ جس کا مقابلہ بڑے سے بڑے صاحب علم، بڑے سے بڑے شاعر، بڑے سے بڑے خطیب، بڑے سے بڑے مصنف وہ کرنے سے عاجز ہیں. پھر دنیا میں واحد مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ شاگرد نہیں تھے لیکن آپ استاد تھے، معلم تھے. آپ کا اپنا ارشاد ہے کہ انا بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے. تو اگر آپ غور کریں گے تو اس لفظ امی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مدہ اور بہت بڑی شان ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر اس امی کی صفت کو ایک بڑے شاہانہ انداز میں شان کے ساتھ پیش کیا کہ وہ لوگ جو کہ پیروی کریں گے، فالو کریں گے، نقش قدم پر چلیں گے ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ نبی امی ہیں. دوسری شان آپ کی یہ بیان کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا ذکر مبارک وہ لکھے ہوا پاتے ہیں اپنے پاس، انجیل میں بھی اور تورات میں بھی. اور سیرت کی کتابوں میں آپ کو بہت سارے کوٹیشنز مل جائیں گے جو کہ جو ہے وہ سیرت نگاروں نے جمع کر دیے ہیں کہ آج بھی حالانکہ تورات میں تحریف ہو گئی، انجیل میں تحریف ہو گئی، لیکن آج بھی ایسے حوالے موجود ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے. سورہ صف کی تفسیر آپ پڑھ لیجئے، مولانا مودودی صاحب نے بھی بہت سارے اقوال سورہ صف کی تفسیر میں لکھ دیے ہیں. سورہ صف میں وہ الفاظ آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد وہ رسول آئیں گے جن کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی پریسڈ ون، یعنی وہ ہستی کے جس کی تعریف کی گئی، اور یہ جو ہے وہ ترجمہ ہے احمد کا، عربی میں احمد، انگریزی میں دی پریس ون. مولانا مودودی صاحب نے بھی بہت ساری کوٹیشنز وہاں جمع کر دی ہیں. تو فرمایا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر مبارک وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا اصل میدان کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کس چیز کو زیادہ اہمیت اور ایمفیسس کے ساتھ کرتے تھے، وہ تین باتیں بیان ہوئیں. یعنی اگر ہمیں آپ کی پیروی کرنی ہے تو ایک تو پیروی معمولات زندگی میں بھی ہے، لیکن ایک پیروی کا یہ میدان ہے جو بیان ہو رہا ہے. ان میں پہلی بات کیا ہے، یا مروہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے تھے، نیکی کی تلقین کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو برائی سے روکتے تھے. تو آپ کی اتباع کا، آپ کی پیروی کا پہلا میدان ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نیکیوں کو پھیلائیں. اب ظاہری بات ہے جو آدمی نیکیوں کو پھیلائے گا تو وہ خود بھی نیکی پر عمل کرنے پر مجبور ہوگا. جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جس بھی کام میں مجھ سے کچھ کوتاہی شروع ہو جاتی ہے، عمل میں کمی آتی ہے، تو میں اسی بات کا لوگوں کو واعظ کہنا شروع کر دیتا ہوں. تو واعظ کہنے سے پھر مجھے خود اپنے بارے میں احساس ہوتا ہے اور میرا عمل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہم جب دوسروں کو نیکی کی بات کریں گے تو اس کا فائدہ اصل میں کیا ہوگا، کہ وہ چیز خود ہمارے اپنے عمل میں آئے گی. اگر میں لوگوں سے کہنا شروع کر دوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، لہٰذا آپ صرف ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں نظر آتے ہیں، فجر بھی پڑھنی چاہیے، تو اگر میں فجر کی نماز کی دوسروں کو تلقین کروں گا تو اس کے بعد جو ہے وہ مجھے خود بھی احساس ہوگا، اگر میں خود فجر میں نہیں ہوتا تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو نصیحت کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے. تو اس کا اصل فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے. تو پہلے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اور نمبر دو آپ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں. یہ اصل میں اس وقت اہم ترین کام ہے جو ہمارے بھی کرنے کا ہے. اس امت کا قرآن مجید کے اندر مقصد یہ بتایا گیا کہ یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اٹھائی ہے تاکہ یہ امت یہ کام کرے. کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھایا تھا، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے. اور چونکہ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، بلکہ آج ہم الٹا کام کر رہے ہیں، ہم بذات خود برائیوں کو، فحاشی کو، غلط چیزوں کو پروموٹ کرنے میں حصہ بن رہے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں نیکی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے. تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا. آج ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج بجائے اس کے کہ ہم برائیوں کو روکتے، ہم برائیوں کو پروموٹ کرنے میں ایک حصہ بنے ہوئے ہیں. آپ خود سوچیے کہ ہمارا مسلمان معاشرہ ہے، لیکن اس معاشرے میں اور ایک غیر مسلم معاشرے کے اندر اب کیا فرق ہے؟ یعنی جس طرح کا بے پردگی کا کلچر ان کا ویسا ہمارا ہے، جس طرح کا سود اور حرام خوری ان کے یہاں ویسی ہمارے یہاں ہے، بلکہ بعض اعتبار سے ہم ان سے بھی آگے ہیں. جتنا کرپشن ہمارے یہاں ہے شاید غیر مسلموں کے یہاں بھی اتنا کرپشن نہ ہو. اور جس طرح کی فحاشی اور ڈرامے اور گانے اور غیر سنجیدگی اور بےہودگی ہمارے یہاں ہے ویسی ان کے یہاں ہے. جیسی شادی ہماری ہوتی ہے ویسی ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہے. وہی شادی کے موقع پر بے تحاشا فضول خرچی بھی ہے، اس موقع پر مہندی کی فضول رسم بھی ہے، مائیوں بھی ہے، چراغاں بھی ہے، اور مخلوط محفلیں بھی ہیں. تو جو کچھ ان کے یہاں ہو رہا ہے وہی کچھ ہم کر رہے ہیں، اور وہ سب کرنے میں ہم سب شریک ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے جو کہ ایک ڈرامہ لکھتا ہے، ڈرامہ پھر پورے کا پورا اس کو کمپوز کرنے والے، بنانے والے مسلمان، اس ڈرامے کے اندر کام کرنے والے عورتیں اور مرد مسلمان، اور اس کے بعد اس ڈرامے کو نشر کرنے والے مسلمان، اور اپنے گھروں میں ان ڈراموں کو، فلموں کو دکھانے کا پورا سامان فراہم کرنے والے ہم مسلمان. تو یہ ہم بجائے اس کے کہ ہم نیکیوں کو پھیلاتے یا برائیوں سے روکتے، ہم خود اس وقت بدقسمتی سے برائیوں کے پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. تو آج کی پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو، یہ جو برے حالات اس وقت ہماری امت کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم کرے، تو اس کے لیے قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی. اور پیروی کا پہلا میدان یہ ہے کہ خود نیک بنو اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرو، خود برائی سے بچو اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کرو. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شان کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال ٹھہراتے ہیں، اور جو بھی خبیث اور ناپاک چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں. تو دوسرا کام ہے حلال و حرام کی تمیز، کہ ہمیں وہی چیز حاصل کرنی چاہیے جو ہمارے لیے حلال ہو، اور ہمیں ہر اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے جو ہمارے لیے حرام ہے. اور یہ حلال و حرام کا معاملہ یہ دین کی بالکل بنیاد ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا معاملہ حلال و حرام کے حوالے سے صحیح نہیں ہے تو ہماری کوئی عبادت اللہ کیا قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ کھینچتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ پیدل سفر کرتا ہوا خانہ کعبہ پہنچا، اس کے بال گرد آلود ہیں، اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، منتظم کے سامنے وہ کھڑے ہو کر اور جو ہے وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ انا مستجاب لہو، وہ کیسے اس کی دعا پوری کی جائے؟ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام، اس نے جو کھایا وہ حرام کا، جو پہنا وہ حرام کا، جو پیا وہ حرام کا، اس کا گوشت حرام کمائی سے بنا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کمائی آدمی کی حلال نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، قربانی قبول نہیں، حج قبول نہیں. تو یہ رزق حلال کمانا، یہ اصل میں سمجھیے کہ بالکل بنیادی چیز ہے. آج ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ رشوت ہو، سود ہو، دو نمبر کے بہت سارے کام، کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا، کام چوری کرنا، اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنا، ملازموں کا حق دبا جانا، یہ سارے آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کس کس طرح سے دوسروں کا خون چوس چوس کر اور اپنی تجوری بھرتے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ تھوڑا سا زندگی کے اندر شاید کو فائدہ ہو، حالانکہ فائدہ نہیں ہوتا. جو سکون حلال کمائی میں ہے، وہ سکون کبھی بھی حرام کمائی میں ہو نہیں سکتا. لیکن ہم بظاہر کچھ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ جو ہماری نیکیاں ہیں وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. اور سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے, مسند احمد کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ایسے جسم کے لیے جنت میں داخلہ حرام ہے جو کہ حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے. پھر آگے فرمایا کہ ایسا جسم جہنم میں ہی جلنے کا حقدار ہے جو حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا جو ذریعہ ہے معاش کا وہ بالکل حلال ہو, تھوڑا ہو, اپنا معیار زندگی ہمیں کم کرنا پڑے کوئی پرواہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم تھوڑا کمائیں لیکن صاف ستھرا کمانے کی کوشش کریں. اس کے بعد تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, وہ یزا انہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, جو بھی لوگوں کے اوپر بوجھ ہیں یا گردنوں میں توک ہے آپ نے وہ توک آ کے لوگوں کی گردنوں سے ہٹا دی. یہ توک آتے ہیں بدعت کی وجہ سے, بیجا رسومات کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے. لہذا عرب کے معاشرے میں یہ تھا کہ دیوتا اس کو راضی کرنے کے لیے, فلاں بت کو راضی کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کرو. سورہ انعام میں آتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. کذالک زینا للمشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم, کہ مشرکین کے لیے ان کے شرکا نے اپنی اولاد کو قتل کرنا مزین کر دیا, سمجھتے ہیں بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. اسی طریقے پر خام خائی دیویوں اور دیوتاؤں کے نام پر بڑے بڑے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں, جانور ذبح کیے جا رہے ہیں, اپنا بظاہر بعض اوقات اپنے کھانے کے لیے لوگوں کے پاس چیزیں نہیں ہیں لیکن ادھار لے لے کر یا قرض لے لے کر, اور یہ ہے کہ بتوں کو راضی کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں. اسی طرح سے بدقسمتی سے وہ چیزیں ہم نے پھر شروع کر دی, اللہ کے رسول نے ختم کر دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے پھر سے شروع کر دی. اب بعض اوقات ہمارے پاس رقم نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ ہم بھی وفات کے موقع پر کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لہٰذا ہمیں تیجہ بھی کرنا ہے, چہلم بھی کرنا ہے, اور دیہاتوں میں چیزیں بہت زیادہ ہیں. لوگ قرض لے لے کر رسومات پوری کرتے ہیں, بعض اوقات یتیموں کے اوپر قرض کر چڑھتا رہتا ہے لیکن رسومات پوری کرتے ہیں, بدعات ساری کی ساری. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی عزیز فوت ہوئے, آپ نے تو کوئی تیجہ نہیں کیا تھا, کوئی چہلم نہیں کیا تھا, کوئی برتی نہیں کی تھی. یہ خام خی کا بوجھ ہے جو ہم نے اپنے اوپر لاد لیا. مجھے بڑا افسوس ہوا, ہمارے ایک عزیز ہیں ان کے پڑوسی تھے, خان صاحب فوت ہو گئے, فوت ہوئے, پانچ بچیاں چھوٹی چھوٹی یتیم, اور ان کے بھائی آ گئے پشاور سے, 40 دن تک وہاں بیٹھے رہے. لوگ آتے تھے, آ کے دعا کرتے تھے, اور کھانے کے ٹائم آیا تو اسے کھانا کھلا دیا, اور ویسے آیا تو اسے چائے پلا دی. اس کے بعد بھائی صاحب تو چلے گئے, لیکن جتنا بھی خرچہ اس دوران ہوا وہ سارے کا سارا وہ قرض کے طور پر جمع ہو گیا بچوں کے نام پر. یہ اصل میں اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے ان بدعات کے ذریعے سے معاشرے میں, یہ بوجھ ہے. اسی طریقے پر آج شادی کرنا ممکن نہیں جب تک کہ اس میں جہیز نہ ہو, اس میں مہندی نہ ہو, اس میں اتنا بڑا ولیمہ نہ ہو, اور اس کے اوپر ہم اچھا خاصا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ تو یہ ہے کہ شادی کے موقع پر صرف 3 چیزیں ہیں, نکاح کا انعقاد کر لو مسجد میں, کوئی ہال کا خرچہ نہیں, اور کوئی وہاں پر جو بھی ہال کا بھی کرایہ ہوتا ہے, پھر وہاں پر جو کرسیاں رکھی جاتی ہیں یا وہاں پر پھر کھانا کھلانا پڑتا ہے, یہ سب کے اخراجات ہوتے ہیں. کم از کم بھی ہو تو 50,000 سے کم کا خرچہ تو نہیں ہوتا, لیکن اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ مسجد میں جمع ہو, وہاں پہ نکاح کر لو. اس کے بعد لڑکے کی طرف سے صرف کھانے کی دعوت سنت سے ثابت ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے پاس اگر کھانا کھلانے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کے دوست اپنے گھروں سے کھانا لے کر اس کے گھر پہ آ جائیں, اور ایک ولیمہ کھانے کی دعوت گھر پہ ہو جائے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پہلی حدیث آپ کو یہ ملے گی شادی بیاہ کے حوالے سے کہ اس شادی میں زیادہ برکت ہے کہ جس شادی کے اندر اخراجات کم ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ یہ غلط کام اور بدکاری اور زنا اس کا رستہ بند ہو, لیکن ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا, اتنی رسومات بڑھا بڑھا کر, اخراجات بڑھا بڑھا کر, اس لیے پھر معاشرے کے غلط کام دوسرے کام ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے بوجھ رسومات کے, بدعات کے, اوہام کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے بوجھ یہ ہٹا دیتے ہیں معاشرے سے. اگر ہم واقعتاً محسوس کرنا چاہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, ایمان تو ہے ہمارا لیکن ہم آپ کی سنت پر عمل کریں, آپ اگر نکاح کا پورے کا پورا معاملہ سنت کے مطابق کریں تو یہ نکاح بمشکل آدھے گھنٹے کی بات ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے کئی واقعات ہیں, ان کی ایک بڑی موٹی کتاب ہے شادی کے موضوع پر, کہ ظہر میں دو بزرگ بیٹھے, ایک نے کہا کہ بچے کی شادی کا ارادہ ہے, کہا کہ اچھا کوئی رشتہ دیکھا نہیں, انہوں نے کہا کہ فلاں گھر پہ ماشاء اللہ بچی ہے, طے ہوا رشتہ طے ہو گیا فوری طور پر, عصر کے بعد نکاح پڑھایا, مغرب کے بعد رخصتی ہو گئی, اللہ اللہ خیر صلی. یعنی اتنی شادی آسان ہے لیکن ہمیں یہ شادی ایک بڑا پہاڑ لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت سے دور ہیں. ہم زبانی کلامی تو آپ کی بہت تعریفیں کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے ہم آپ کی سنت اختیار نہیں کرتے, اس لیے اپنے آپ کو ہم نے مصیبتوں میں پریشانیوں میں ڈال رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے 3 شانیں آئیں, پہلی شان نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، دوسری شان حلال و حرام کی تمیز کرنا، نمبر اور تیسری شان کہ جو بھی رسومات اور بدعات اور خام خائی کے وہم ہیں ان سب سے اپنی جان چھڑانا، بس وہی کام ہم کریں گے جو کہ قرآن حکیم سے یا سنت رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد آیت کا آخری حصہ بڑا اہم ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ اب ہمارا تعلق کیسے قائم ہوگا. اس تعلق کے قائم کرنے کے لیے ہمیں چار کام کرنے ہیں. فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس جو لوگ بھی ان نبی پر ایمان لے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھ نسبت کی پہلی بنیاد ہے. وہ جو ہے وہ ایک نعت کے اندر بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں کہ رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے. اور بلا شبہ اگر ہماری نسبت آپ کے ساتھ سلامت رہ گئی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی، اور جس کو آپ کی دعائے شفاعت نصیب ہو گئی انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن آپ کے ساتھ نسبت کی بنیادیں کیا ہیں؟ پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، دوسری بنیاد کیا ہے، وَعَزَّرُوْ، آپ کا ادب و احترام کیا جائے، آپ سے محبت کی جائے. تیسری بنیاد نسبت کی، وَنَصَرُوْ، اور جو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں. اور چوتھی نسبت کی بنیاد، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا، جو لوگ اس نور کو فالو کریں، اس نور کی پیروی کریں، اس نور کی اتباع کریں. اب میں تھوڑا تھوڑا سا وضاحت کر دوں گا ان چاروں باتوں کی تو میری بات مکمل ہو جائے گی. سب سے پہلے کہا کہ جو لوگ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. ایمان کے دو درجے ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل میں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے ہم اقرار کریں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، رسول تھے، رسولوں کے سردار تھے، آخری نبی تھے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ جو شخص بھی زبان سے مانتا ہے اس کی حضور کے ساتھ ایک نسبت، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کا امتی بن جاتا ہے. یہ ہے اقرار باللسان. دوسرا ہے تصدیق بالقلب، کہ میں جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہوں میرا دل بھی اس کو ٹیسٹیفائی کرے، میرے دل میں بھی یقین ہو کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے تمام انسانوں میں اہم ترین ہستی ہیں. اب دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے اس کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، اور باطن کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان اللہ علیم بذات الصدور. لیکن اس کا ایک پیمانہ ہمیں دیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک کہ اس کی تمام خواہشات، اس کی تمام پسند اور ناپسند میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن اپنا اپنا جائزہ لے لیں، اگر تو ہمارے دلچسپیاں، ہماری پسند ناپسند کا تعلق شریعت کے مطابق ہے تو ہم مومن ہیں، اور ورنہ یہ ہے کہ ہمیں اقرار باللسان تو حاصل ہے لیکن ہم دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے. جس چیز پر دل سے یقین ہوتا ہے اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ یہاں پر پانی کا گلاس رکھا ہو، شدید پیاس لگی ہو، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ اس پانی کے اندر زہر ہے، تو چونکہ ہمارا یقین ہے کہ زہر خطرناک ہوتا ہے ہم کبھی وہ پانی نہیں پئیں گے خواہ کتنی پیاس لگی ہو. اسی طریقے پر اگر یقین ہو کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، روز محشر کے جان گداس بود اولی پرسی سے نماز بود، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نماز چھوڑ دیں، پھر ہم لازمن نماز پڑھیں گے اگر ہمارا یقین ہو. اور چونکہ اگر یقین نہیں ہے تو اس کے بعد وہ ہے کہ آدمی کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا. اسی اعتبار سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی شریعت ہے اس میں نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، اور اس میں معمولات زندگی بھی ہیں، اگر وہ ہمارے شریعت کے مطابق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپ پر ایمان ہے. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پردے کے احکامات پر عمل کے تیار نہیں، ہم حلال و حرام میں تمیز کے اعتبار سے ہم عمل کرنے کو تیار نہیں، ہمیں پرواہ نہیں کہ ٹھیک ہے جس طرح سے مرضی پیسہ آ جائے. اسی طریقے پر ہم شادی بیاہ کے موقع پر جو بھی ہندوانہ رسومات ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپ کے اوپر دل سے ایمان نہیں. ہماری صبح صبح اللہ کے رسول کے ساتھ ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، ایک چہرہ وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کے رسول سے مشابہ ہوتا ہے، اور ایک چہرہ وہ ہے جو کہ لارڈ کرزن اس سے مشابہ ہوتا ہے، وہ یہاں پر آ کر اور اس نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ داڑیاں صاف کی جائے. اب آدمی خود سوچ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اگر تو وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، آپ سے نسبت قائم رکھنا چاہتا ہے، تو اس کا یہ ہے تعلق کی پہلی بنیاد. دوسری تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ وَعَزَّرُوْ، کہ آپ کی توقیر و تعظیم کی جائے. ہمیں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم،
جہاں دو محبت کے ٹکرائے وہاں پر ہم اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دے دیں, یہ اگر ہے تو پھر یہ ہماری اللہ کے رسول کے ساتھ دوسری نسبت قائم ہوگی. بعض مواقع پر نسبت محبتیں ٹکرا جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر فرض کیجئے کوئی خاتون پردہ کرنا چاہتی ہیں لیکن شوہر صاحب اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں, اور جو ہے وہ میں اس کو پسند نہیں کرتا, اور یہ تم نے کیا خرافات شروع کر دی. اب اس خاتون کے لیے امتحان ہو جائے گا, ایک طرف ہے مسئلہ شریعت کا اور ایک طرف ہے وہ شوہر. لیکن یہ ہے کہ ایسے میں اگر انہوں نے شریعت کو ترجیح دے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک زیادہ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طریقے پر بعض اوقات شوہر وہ طے کرتا ہے کہ میں اس سے پہلے تو میں حرام کماتا رہا لیکن اب میں اپنے کاروبار کو سمیٹ رہا ہوں. ایک میرے جاننے والے صاحب ہیں اور پرنٹنگ کا ان کا کام ہے اور وہ سرکاری اداروں میں بہت کام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سرکاری ادارے میں کام کے لیے ظاہری بات ہے کہ رشوت بہت دینی پڑتی ہے, تب کام ملتا تھا. لیکن جب انہوں نے یہ باتیں سننا شروع کی تو انہوں نے اپنے کاروبار کو بہت سمیٹ لیا اور کہہ رہے ہیں بہت اب سکڑ گیا ہے لیکن اطمینان اور سکون بہت ہے. تو جب آدمی کاروبار کو سمیٹتا ہے تو پھر وہ عیاشیاں ختم ہو جاتی ہیں. ظاہری بات ہے اگر پہلے پیسے کی فراوانی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ گھر پر بھی بہت ہر طرح کی عیاشی ہو سکتی ہے, لیکن اگر پیسہ نفع تلا آ رہا ہے تو پھر گھر میں بہت سارے اخراجات کو ان کو کم کرنا پڑتا ہے. اب اگر بیوی کہے کہ نہیں نہیں مجھے تو ساری چیزیں چاہیے جو پہلے بھی ملتی تھی, اور آدمی کہے کہ نہیں تم خوش ہوتی ہو تو خوش ہو, ناراض ہوتی ہو تو ناراض ہو, لیکن اب میں ایک پائی بھی کوشش کروں گا کہ گھر پہ حرام کی نہ آئے, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو دوسری چیز نسبت کی دوسری بنیاد کہ ہمیں تمام انسانوں میں زیادہ محبت ہو جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نسبت کی تیسری بنیاد ونصروا, کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں. دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول کا مشن کیا تھا, اسی مشن میں ہم بھی اپنے آپ کو لگا دیں کھپا دیں, یہ آپ کی مدد ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر آپ کے مشن کا ایک حصہ یہ تھا, آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں. تو اگر یہ ہمارا مشن بھی ہو جائے کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے یا جو لوگ حرام کمائی میں ملوث ہیں یا جو لوگ شریعت کے احکامات توڑ رہے ہیں, آج ان کے لیے چار دن کی چاندنی ہے لیکن جیسے مریں گے تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے اندھیری رات اور جہنم ہے, تو اگر ہم بھی خلوص اور ہمدردی کے ساتھ ان کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اصل میں حضور کا مشن تھا. اللہ ہمیں بھی اسی مشن میں آپ کا دست و بازو بنائے, آپ کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کی طرف رسول کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا قیامت تک جو لوگ آئے ہیں آ رہے ہیں ان تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو گویا ہم حضور کے مشن میں آپ کی مدد کر رہے ہیں, آپ کے دست و بازو بن رہے ہیں. بڑے پیارے آپ کے الفاظ ہیں, بلغوا انی ولو آیتن, بخاری میں الفاظ آتے ہیں کہ میری طرف سے تبلیغ کرو, خاتم میں ایک ہی آیت آتی ہو تو میری طرف سے تبلیغ کرو, میرا منصب ہے کہ میں لوگوں تک اللہ کا کلام قرآن پہنچاؤں, تو تم میری طرف سے اور مائی بہاف تم لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچاؤ, خاتم ایک ہی آیت آتی ہو. تو اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کے مشن میں شریک ہیں اور اس سے بڑا کوئی اعلیٰ کام ہو نہیں سکتا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, قرآن کہتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. کیا لوگوں اللہ کا کہنا مانو, کسی مسلک کی طرف, کسی فرقہ واریت کی طرف, کسی تعصب کی طرف نہ بلا رہا ہو بلکہ اس کی دعوت ہو کہ لوگوں اللہ کو راضی کرو, اللہ کا کہنا مانو, اللہ کی اطاعت کرو. اسی میں ہماری دنیا کی بھی خیر ہے, اسی میں ہماری آخرت کی بھی خیر ہے. اگر ہم سب کے سب اللہ کے بندے بن جائیں معاشرے سے کرپشن ختم ہو جائے گا, معاشرے سے غلط چیزیں ختم ہو جائیں گی, دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت کے اندر بھی نعمتیں ہیں. تو یہ ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی تیسری بنیاد, کہ جو آپ کا مشن تھا اس مشن میں ہم بھی شریک ہو جائیں. آپ کے مشن کا ایک پہلو تھا دعوت اور تبلیغ, اور آپ کے مشن کا دوسرا پہلو تھا دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ. دشمن بھی اس کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ انسانی کی واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کی, نہ صرف دعوت دی بلکہ دنیا میں اس دعوت پر مبنی ایک نظام قائم کر کے دکھایا. 21 برس کے عرصے میں آپ نے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کر دیا, اور ایسا دین غالب کیا کہ دشمن بھی مانتے ہیں کہ واقعتاً جو نظام آپ نے قائم کیا اس میں عدل تھا, اس میں انصاف تھا, اس میں واقعتاً جو قوم کے سردار تھے وہ قوم کے خادم تھے. یہ صرف کوئی جو ہے وہ اچھا قول ذری نہیں تھا کہ سید القوم خادم ہم, بلکہ آپ نے جو حکومت قائم کی اس میں پھر جو خلفاء آتے رہے واقعتاً وہ قوم کے خادم تھے. تو دوسرے آپ کے مشن کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو, اسلام کو غالب کرنا ہے تاکہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو اور دنیا میں ایک بار پھر اس اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے. احادیث کے اندر اس کی کئی بشارتیں موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ پہلا دور ہوگا دور نبوت جب تک اللہ چاہے گا رہے گا, اس کے بعد ہوگا خلافت علی منہاج النبوت کا دور, جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی رہے گا. پھر اس کے بعد ایک ایسی بادشاہت آئے گی کہ جس میں آپس میں قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ جب تک چاہے گا رہے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ چوتھا دور ہوگا غلامی کی بادشاہت کا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا وہ دور رہے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ پانچواں دور ہوگا جو پھر سے خلافت کا دور ہوگا. تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے آپ کی نصرت کا دوسرا میدان, نمبر ایک دعوت و تبلیغ, اور نمبر دو غلبہ دین کی جد و جہد. اب اس کے بعد آپ سے نسبت کی چوتھی اور آخری بنیاد, وَتَّبَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, کہ وہ لوگ جو کہ اس نور کی اتباع کریں, پیروی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا. یہ اللہ کے رسول کی ایک ہمارے پاس امانت ہے, قرآن. قرآن آپ کے ساتھ نازل ہوا, ہم نے قرآن کو امام بنا کر اس کو فالو کرنا ہے. یہ قرآن ہمارا اللہ کے رسول کے ساتھ ایک تعلق کا ذریعہ ہے. اس قرآن کا ایک ایک لفظ کس کی زبان مبارک سے نکل کر ہم تک پہنچا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. اب اس قرآن کے ساتھ ہمیں محبت ہو, اس قرآن مجید کو ہم روزانہ پڑھیں, اس قرآن مجید کو ہم سمجھیں, اس قرآن مجید میں سے جو بات سمجھ میں آئے اس پر عمل کریں, اور جو اس قرآن مجید کے اجتماعی احکامات ہیں ان احکامات کے نفاذ کے لیے کوشش کریں, اس قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلائیں. یہ ہے قرآن کی اتباع, یہ ہے قرآن کو امام بنانا. ہمیں دعا سکھائی گئی, جب قرآن ہم ختم کرتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم آنس باشتی فی قبری, اللہم آنس باشتی فی قبری, آگے الفاظ کیا ہے؟ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحما. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے, ہدایت بنا دے, نور بنا دے. تو امام سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے کو فالو کریں. فالو کرنے کے لیے اس کو پڑھنا ہوگا, اس کو سمجھنا ہوگا, اس پر عمل کرنا ہوگا, اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا. یہ ہے آپ کے ساتھ ہمارے تعلق کی چوتھی بنیاد. حضرت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عرفات کے میدان میں کہ لوگوں میری باتیں غور سے سنو, شاید دوبارہ ہماری اس طرح سے ملاقات نہ ہو. لوگ بڑے متوجہ ہو گئے, ظاہری بات ہے انداز ہی ایسا تھا. اس کے بعد آپ نے تاریخی خطبہ اپنا ارشاد فرمایا حضرت الوداع کے موقع پر, اور اس کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک تم اس سے چمٹے رہے نہ تم گمراہ ہوگے نہ برباد ہوگے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید. تو آج ہمارے پاس اللہ کے رسول کی نشانی, اللہ کے رسول کا دیا ہوا تحفہ قرآن موجود ہے. اب ہم جتنی اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے اتنا ہمارا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, آپ کے ساتھ نسبت مضبوط ہوگی. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عملی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان سب سے زیادہ سر و بسر وضاحت کے ساتھ اس آیت میں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آیت کا آخری حصہ پھر سنیے, فالذین آمنوا بہ, جو لوگ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, وعزروہ, اور جنہوں نے آپ کا ادب و احترام کیا, ونصروہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی, آپ کی مدد کی, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پائیں گے, یعنی کامیاب صرف یہی لوگ ہوں گے. تو اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کیا تو ہمیں کامیابی ملے گی, عمل نہیں کیا تو ہم محروم رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.